shaheed-e-islam.com
خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
www.shaheed-e-islam.com
سورة شعراء مکیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَصِيمِيم تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ لَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ إِنَّ شَأْنَ نُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله. سورہ شعراء مکیہ، مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 200 کتنا لکھا ہے، 27 آیا. وہی 227 آیا اور اس کی 227 آیتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم کرنے والا نہایت مہربان. واسیم میم، اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی. لعلک باقع نفسک، شاید کہ آپ ہلا کر لیں گے اپنے آپ کو. اللہ یکونو مؤمنین، اس بات پر کہ وہ کیوں نہیں ہوتے مومن. ان نشان نزل علیہم، اگر ہم چاہیں تو اتار دیں ان پر. من السماء آیتن، آسمان سے کوئی نشانی. فظلت اعناقهم، پھر ہو جائیں ان کی گردنیں. لہا خاضعین، اس کے سامنے جھکنے والی. وما یاتیہم، اور نہیں آتا ان کے پاس. من ذکر من الرحمن محدث، کوئی ذکر رحمان کی جانب سے تازہ. الا کانوا عنہ معرضین، مگر یہ ہوتے ہیں اس سے منہ پھیرنے والے. فقد کذبوا، سو یہ لوگ جھٹلا چکے. فسیاتیہم، سو عن قریب آئیں گی ان کے پاس. امبا اما کانو بھی یستہزئون، خبر اس چیز کی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے. اولم یرو الی الارض، اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں زمین کی طرف. کم انبتنا فیہا، کس قدر اگائے ہم نے اس میں. من کل زوجن کریم، ہر قسم کے عمدہ عمدہ پودے. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ بڑی نشانی ہے، وما کان اکثرہم مومنین، اور نہیں ہے ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب البتہ وہ بڑا زبردست ہے بڑی رحمت والا.
www.shahideislam.com.
یہ سورہ شعراء کہلاتی ہے، شعراء جمع ہے شاعر کی، چونکہ اس سورت کے بالکل آخر میں، آخری آیات میں شاعروں کا تذکرہ آیا ہے کہ شاعر کیسے لوگ ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل مکہ کی یہ تہمت کہ آپ شاعر ہیں نعوذ باللہ، اس کو رفع کیا گیا ہے، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ شعراء ہے، شاعروں کے تذکرے کی بنا پر. گویا سورۃ الشعراء کے معنی یہ ہیں کہ وہ سورہ جس میں شاعروں کا تذکرہ آیا ہے. اس سورہ کے مضامین کا بیشتر حصہ گزشتہ انبیاء اکرام علیہم السلام کے واقعات ہیں. سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا، فرعون کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہوا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس کے بعد نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا، حضرت ہود کا اور ان کی قوم کا، حضرت صالح کا اور ان کی قوم کا، حضرت لوط علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا، اور حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر آیا ہے. اور ان تمام واقعات میں تسلی کا مضمون ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی استقامت، ان کا صبر، ان کا استقلال، ان کا تعلق مع اللہ، ان کا انداز دعوت، ان چیزوں کا تذکرہ آیا ہے، اور ان تمام چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی. چنانچہ اسی مضمون سے اس سورہ کو شروع کیا گیا ہے، اور بالکل آخری رکوع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کفار کے جو شبہات تھے ان کا ارادہ کیا گیا ہے. اور قریب قریب یہی مضامین اس سے گزشتہ سورت میں بھی آئے بغیر دیگر مضامین کے. چنانچہ ارشاد ہے، قاسیم میم، یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں کئی دفعہ گزر چکا ہے کہ ان کے حقیقی معنی اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے. باقی ذہنی طور پر بعض علماء نے معنی بیان بھی کیے ہیں کہ یہ پا سے یہ مطلب ہو سکتا ہے، سین سے یہ مطلب ہو سکتا ہے، میم سے یہ مطلب ہو سکتا ہے. علامہ زمخشری رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام حروف حروف تہجی ہیں، وہ جو قاعدے کے شروع میں ہوتے ہیں الف با تا سا، یہ حروف تہجی ہیں، ان کے کوئی معنی نہیں ہے، الگ الگ لفظ ہیں، ان کا کوئی ترجمہ یا معنی معلوم کرنے کی ضرورت نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جن صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں ان میں سب میں قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر ہے، یعنی اس لفظ کے بعد ان احروف کے بعد قرآن کریم کا تذکرہ ہے، اور ان حروف کے ذکر کرنے سے مقصد یہ بتانا ہے کہ تم قرآن کریم کو پڑھتے ہو، سنتے ہو، غور کرتے ہو، یہ انہی حروف سے بنا ہوا کلام ہے جن حروف سے تمہارے کلام بنتے ہیں، یہی حروف مقطعات حروف تہجی، یہ حروف تہجی ہی سے لفظ بنے ہوئے ہیں، یہی الگ بات آسا، انہی سے تمہارا کلام بھی بنا کرتا ہے اور انہی سے یہ قرآن کریم بھی بنا ہوا ہے، لیکن انہی حروف تہجی سے بننے والے اس کلام کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے. معلوم ہوا کہ یہ کلام الہی ہے، انسانوں کا کلام نہیں ہے. اگر انسانوں کا کلام ہوتا تو پھر وہ بھی ان حروف کو اس طرح جوڑ سکتا تھا، دوسرا آدمی بھی جوڑ سکتا، تم بھی فصیح و بلیغ تھے، تم بھی جوڑ سکتے تھے. یہ بات علامہ زمخشری کی بڑی حد تک معقول نظر آتی ہے کہ ان حروف کو حق تعالی شانہ نے بطور شہادت کے قرآن کریم کی حقانیت کی شہادت کے طور پر پیش فرمایا ہے. آگے اور بھی نکات انہوں نے ذکر کیے، وہ ہمارے ذہن سے ذرا اونچی چیز ہے. ارشاد ہوتا ہے طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کتاب مبین کی، مبین کے معنی واضح، ایک واضح کتاب کی آیتیں ہیں. یہ کا اشارہ ہے ان آیات شریفہ کی طرف جو اس سورہ میں ذکر کی جائیں گی، اور کتاب مبین قرآن کریم، اور اس کو کتاب مبین اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے احکام بالکل واضح ہیں، ہر حکم واضح ہے، ہر دلیل واضح ہے. اور عجائب بات میں سے یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو دلائل ذکر کیے گئے ہیں وہ منطقیوں کے انداز میں صغرا کبرا، ایک مقدمہ یہ ہوا، دوسرا مقدمہ یہ ہوا، اور نتیجہ یہ نکلا، یہ حضرات اس طرح استدلال کیا کرتے ہیں. قرآن کریم میں یہ نہیں انداز، ایک عام گفتگو کے انداز میں، جیسے گفتگو کسی سے کی جا رہی ہے ایسے انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، لیکن دلائل ایسے پختہ، ایسے قطعی، ایسے یقینی کہ کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا. تو دلائل بھی واضح ہیں، احکام بھی واضح ہیں، اور ہدایت کا راستہ بتانے میں بھی بالکل واضح ہے. جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ آیات کتاب مبین کی ہیں اور یہ حق تعالی شانہ کی جانب سے نازل شدہ ہے، تو آپ کا نبی برحق ہونا تو اس کتاب سے ثابت ہے. اب اگر کوئی نہیں مانتا تو آپ کو اس پر اتنا رنج اور صدمہ نہیں ہونا چاہیے. لعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ ہلاک کر لیں گے اپنے آپ کو. بخا کے معنی، باخی کا لفظ ہے بخا سے، جس کے معنی گلا کاٹنے کے آتے ہیں، یہاں تک کہ ایک رگ ہے گردن کے پیچھے وہاں تک پہنچ جائے، اور پھر اسی معنی میں آتا ہے کسی کا گلا گھونٹ دینا. اور مراد یہ ہے کہ شاید آپ گھٹ کر مر جائیں گے اس صدمے کی وجہ سے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے، ایمان نہیں لاتے. مطلب یہ کہ آپ کا فرض صرف اتنا ہے کہ آپ ان کو دعوت دیں، معقولیت کے ساتھ بات پیش کریں، بار بار پیش کرتے رہیں، بار بار سمجھاتے رہیں، لیکن اگر نہیں مانتے تو رنج و سلمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جانے اور ہم جانے, آپ اپنا کام کریں. اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی از حد شفقت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حق تعالی شانہ ایک درجے میں عتاب کے درجے میں فرماتے ہیں لعلہ کا باقون, آپ گلا گھونٹ لیں گے اپنا, جیسے کسی کو عتاب کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کے حال پر شفقت تھی, اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے صدمہ ہوتا تھا, حق تعالی شانہ عتاب فرماتے ہیں کہ آپ اتنا رنج نہ کریں, اتنا صدمہ نہ کریں. جیسے سورہ توبہ کے آخر میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم, تحقیق آ چکا ایک عظیم الشان رسول تم ہی میں سے, عزیز علیہ ما عنتم, ان پر یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت شاق گزرتی ہے وہ بات جو تم کو مشقت میں ڈالنے والی ہے. حریص علیکم, وہ بہت ہی حریص ہیں تمہارے حق میں, یعنی کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی خیر تمہیں مل جائے. بالمؤمنین الرؤوف الرحیم, مومنوں کے ساتھ تو نہایت ہی شفیق اور نہایت ہی رحیم واقع ہوئے. تو جب یہ فرمایا کہ مومنوں کے ساتھ رؤوف الرحیم ہے تو معلوم ہو کہ پہلی دو صفتوں کافروں کے بارے میں ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دو صفتیں کافروں کے بارے میں, عزیز علیہ ما عنتم, یعنی تم کو جو چیز مشقت میں ڈالنے والی ہو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت گراں گزرتی ہے, اور تمہارے حق میں جو چیز مفید ہو اس کے حاصل کرنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت حریص ہیں. یہ تو عام انسانوں کے بارے میں, اور مومنوں کے بارے میں فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ, مومنوں کے حق میں رؤوف الرحیم ہے. اب اندازہ فرمائیے اس شفقت و محبت کا کہ کافروں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو تمہیں مشقت میں ڈالنے والی ہو چیز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت گراں گزرتی ہے, اور تمہارے نفع کے لیے نہایت حریص. www.shahideislam.com. اتنی شفقت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار کے حال پر تھی, اہل ایمان کے حال پر کیا ہوگی, اور اپنے خاص خدام کے حال پر کیا شفقت ہوگی, اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے. اس بنا پر حق تعالی شاہ نے عتاب کے انداز میں فرمایا کہ اتنا نہ گھلیے آپ ان کے غم میں, لعلک باقع نفسک الا یکونوا مؤمنین, شاید کہ آپ اپنا گلا گھونٹ لیں گے, اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس بات پر کہ وہ نہیں ہوتے مومن. آگے فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالی کی حکمت ہے, اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے, اللہ تعالیٰ کو تو کوئی مجبور نہیں کر سکتا, بلکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو مجبور کر سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو آسمان سے ایک ایسی نشانی نازل کر دیتے کہ جبری طور پر ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جاتی, ان کو مانے بغیر چارہ ہی نہ ہو تو کوئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کی بنا پر ایسا نہیں کیا. قدرت تھی اس بات کی کہ ایسی نشانی کوئی نازل کر دیں کہ ان کو مانے بغیر چارہ نہ رہے, لیکن اپنی حکمت کی بنا پر ایسا نہیں کیا, اس لیے کہ یہ دار ابتلاء ہے, یہاں آزمائش ہوتی ہے. جبرن و قہرن کسی سے منوا لینا زبردستی, یہ حکمت الہی کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہیں اختیار دیا ہے, تمہارے سامنے راستہ کھول دیا ہے, آنکھیں دے دی ہیں, دیکھ کر چلو خود. یعنی فی الجملہ تمہیں اختیار ہے, اپنی سوچ سے, سمجھ سے, غور و فکر سے ایک راستے کو اختیار کرو. تمہارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں, ابو جہل بھی ہے, دونوں کے حالات کو دیکھ کر دیکھو کہ راستہ کس کا اچھا ہے, اس کو اختیار کرو. تمہارے سامنے موسیٰ بھی ہیں, فرعون بھی ہے, دیکھو کہ ان دونوں میں سے کس کا راستہ اچھا ہے. ابراہیم بھی ہیں, نمرود بھی ہیں, دیکھو غور کرو کس راستے پر چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی نہیں منوانا چاہتے, ان کی حکمت کے خلاف ہے, ورنہ قدرت تھی اللہ تعالیٰ کو. ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیا, اگر ہم چاہیں اتار دیں ان پر آسمان سے کوئی نشانی, ایسی نشانی, فضلت اعناقهم لها خاضعین, پس ہو جائیں ان کی گردنیں اس کے سامنے جھکنے والے, ان کی گردنیں نیچی ہو جائیں اور ان کو مانے بغیر چارہ نہ رہے. اگر ہم چاہیں ایسا کر سکتے ہیں, لیکن ہم چاہتے نہیں. تو جب ہم ان سے زبردستی نہیں منوانا چاہتے, تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان سے کیوں اتنے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, گویا کہ آپ زبردستی منا کے چھوڑیں گے؟ بس دعوت دیتے رہیے. یہاں سے دو باتیں معلوم ہو گئیں, ایک یہ کہ جس شخص کے بارے میں اندازہ ہو بلکہ یقین ہو کہ یہ نہیں مانے گا, دعوت اس کو بھی دیتے رہنا چاہیے, دعوت اس کو بھی دیتے رہنا چاہیے. چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سے نہیں روکا گیا, لیکن دعوت کے قبول نہ کرنے پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رنج اور حضور ملال ہوتا تھا, اس سے روکا گیا ہے کہ آپ کو اتنا رنج نہیں کرنا چاہیے. مانتے مانے, نہیں مانتے نہ مانے, جائیں جہنم میں. آپ اپنا کام کیجئے. تو جن کفار کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ نہیں مانیں گے, سلام علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, ان کے حق میں برابر ہے, آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, یہ ایمان نہیں لائیں گے. لیکن ڈرانے کا عمل پھر دستور جاری ہے. تو معلوم ہوا کہ جس شخص کے بارے میں غالب گمان یہ ہو کہ یہ نہیں مانے گا, دعوت اس کو بھی دیتے رہنا چاہیے, اچھا موقع تلاش کر کے, مناسب موقع تلاش کر کے دعوت کا عمل نہیں چھوڑنا. ایک بات, اور دوسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ دعوت کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے, کسی پر زبردستی نہیں, مسلط کرنے کی ضرورت نہیں کہ خواہی نہ خواہی تمہیں ایسا کرنا ہے. اس کو بلاؤ, دین کی طرف دعوت دو, اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو, مانتا ہے مانے, نہیں مانتا اچھا بھائی تمہاری مرضی. جبر و قہر کسی پر نہیں ہے, لا اکراہ فی الدین, دین کے معاملے میں کسی پر زبردستی. www.shahideislam.com. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے ایسی نشانیوں پر نازل کر سکتے تھے آسمان سے جس کے سامنے جبری طور پر ان کی گردنیں جھک جاتی ہیں, لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا, اس لیے مانتے بھی نہیں. اور ان کی عناد کی حالت یہ ہے, وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث, اور نہیں آتا ان کے پاس ذکر رحمان کی جانب سے تازہ. جب بھی حضرت رحمان کی جانب سے ان کے پاس کوئی تازہ نصیحت آتی ہے, کوئی تازہ آیت نازل ہوتی ہے, کوئی تازہ ذکر نازل ہوتا ہے, الا کانوا عنہ معرضین, مگر یہ اس سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں. جو جو قرآن کریم نازل ہوتا ہے تازہ بتازہ، اسی نسبت سے ان کے اعراض میں بھی زیادتی ہوتی رہتی ہے، اور زیادہ بدکتے ہیں اور زیادہ بدکتے ہیں. من الرحمن کے لفظ سے اس طرف تنبیہ فرما دی کہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں. ذکر نازل کیا جا رہا ہے رحمان کی جانب سے، اور رحمان ایسا کہ جس کی رحمت کی کوئی حد و نہایت نہیں، اور اس ذکر کا نازل کرنا بھی اس کی رحمت کا مظہر ہے، اور ایسا مظہر کہ اس سے کوئی بڑا مظہر ہی نہیں اس کی رحمت کا. لیکن یہ رحمان کی رحمت سے گریز کر رہے ہیں، ان کی یہ بدقسمتی ہے. فقد کذبوا، سو یہ لوگ جھٹلا چکے اعراض کرتے ہیں. ایک ہے اعراض کے معنی ہوتے ہیں التفات نہ کرنا. تین درجے ہیں، ایک ہے کسی چیز کی طرف التفات نہ کرنا، توجہ نہیں کرتا، اور اس سے اوپر کا درجہ پھر ہے اس کو جھٹلانا. غلط کہتے ہو، یوں کہا غلط کہتے ہو، توجہ نہیں کی. چلو کم از کم نفین و اثبات، نہ نفی کی اس کی نہ اس کا اثبات کیا، التفات نہیں کیا. اور یہ دوسرے درجے میں جا کر کے اس کی تکذیب کر دی، اور اس سے پھر اوپر کا درجہ ہے مذاق اڑانا. تیسرا درجہ مذاق اڑانا ہے. تکذیب تو یہ ہوگی کہہ دیا میں نہیں مانتا، تو وہ کہنے والا جھوٹ کہتا ہے، اس کو تکذیب کہتے ہیں. اور استہزاء یہ کہ آدمی صرف نہ ماننے پر اکتفا نہ کرے بلکہ اس دعوت دینے والے کا مذاق بھی اڑائے، اس کو برا بھلا بھی کہے، لوگوں کی نظر میں اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے، لوگوں کی نظر سے اس کو گرانے کی کوشش کرے، اس کو استہزاء کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مورزین ہوتے ہیں یہ، جب بھی کوئی نصیحت ان کے پاس آتی ہے اسے اعراض کرتے ہیں، یعنی بے التفاتی. یہ پہلا درجہ، فقد کذبوا، سو تحقیق یہ لوگ جھٹلا چکے. یہ دوسرا درجہ، فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، سو عن قریب آئیں گی ان کے پاس خبریں اس چیز کی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے. یہ تیسرا درجہ تھا مذاق اڑانا، پہلے اعراض کیا، پھر تکذیب کی، پھر استہزاء کیا. استہزاء کس چیز کا کرتے تھے؟ قرآن کریم کے مضامین کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے کہ تم مرو گے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھو گے، پھر تمہارا حساب و کتاب ہوگا، جنت و دوزخ ہوگی، یہ ہوگا یہ ہوگا، جو بھی تفصیلات ہیں قرآن کریم میں حشر و نشر کی ذکر کی گئی ہیں. تمہیں نیک اعمال پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے، اور برے اعمال پر تم سے پکڑ ہوگی، کفر و شرک پر مواخذہ ہوگا. یہ مضمون تھا. اب یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جھٹلا چکے، مذاق بھی اڑا چکے، اب یہ جو خبریں قرآن کریم میں دی گئی ہیں اور جن کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، ان خبروں کا آنا باقی رہ گیا ہے. جب وہ مریں گے، مرنے کے بعد عذاب کو دیکھیں گے، تو وہ خبر آ گئی ان کے پاس. تو ارشاد فرماتے ہیں، فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، سو عن قریب آئیں گی ان کے پاس خبریں اس چیز کی جس کا یہ مذاق اڑاتا ہے.
www.shahideislam.com.
اس کے بعد ارشاد ہوا اولم یہو الی اللغو، اور انہوں نے کیا دیکھا نہیں زمین کی طرف. مذاق زیادہ سب سے بڑا مذاق جو اڑاتے تھے نا وہ باس بادل موت کا تھا، مرنے کے بعد جی اٹھنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بار بار کہتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور نہیں تو کم سے کم زمین کی طرف تو کبھی دیکھ لیا ہوتا. زمین پر تو آدمی کی ہر وقت نظر رہتی ہے. عجیب بات ہے کہ ہم وقت جو چیز نظر کے سامنے ہے انہوں نے اس چیز کی طرف نہیں دیکھا. وہ کیا؟ تم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کس قدر اگائے ہم نے اس میں قسم قسم کے سبزے عمدہ. زوج کے معنی قسم اور کریم کے معنی عمدہ لطیف، یعنی قسم قسم کی چیزیں ہم نے زمین سے اگائی ہیں. پہلے کہاں تھے موجود اس میں؟ زمین کے اندر، معدوم سے موجود کر دی اللہ نے. ان کا تخم تھا، پہلے بیج تھا، اور کسی وقت میں بیج بھی معدوم ہوگا، بیج بھی بعد میں بنا. تو جس طرح کے بیج سے اللہ تعالی نے پودے پیدا کر دیے، سبزہ پیدا کر دیا، اسی طرح تمہارا بیج بھی موجود ہے، تمہیں بھی زمین سے پیدا کر دیں گے. اس کو مشکل کیوں سمجھتے ہو؟ تم تو روز مرہ اس کو دیکھتے ہو. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ بڑی نشانی ہے. وما کان اکثرہم مومنین، اور نہیں ہے ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب البتہ وہ بڑا زبردست ہے. زبردست ہے کہ ایک لمحے میں چاہے ان کو پکڑ لے، لیکن الرحیم وہ بہت ہی رحم کرنے والا بھی ہے. اس کی حکمت و رحمت کا تقاضا ہے کہ اور ڈھیل دے تو ان کو بول.
شہید اسلام .com، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر.
www.shahideislam.com